پاون کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا و عالم کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ماہ رمضان کو درک کر سکیں، اور اس ماہ مبارک میں خدا نے متعال کی عظیم نعمت جو اس نے اس ماہ میں نازل کی یعنی قرآن کریم، اس کے اندر غور و فکر کر سکیں۔ سورہ عصر کے حوالے سے چند رائے کل آپ کے سامنے بیان کیے تھے، اسی کو تسلسل دیتے ہوئے آگے یہاں ہم ایک دوبارہ ریویژن کے طور پر، تذکر کے طور پر کہ ہم سورہ عصر کی فی الحال تفسیر نہیں کر رہے ہیں، صرف ہمارا موضوع کیا ہے، ہمارا موضوع قرآن کے اندر مختلف جو آیات آئی ہیں جو گروہی کام، ٹیم ورک یا اجتماعی اور سوشل ورک کے اوپر ہمیں تحرک ایجاد کر رہی ہیں، ہمارے اندر انگیزہ ایجاد کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں کہ مطلوب کیا کام ہے۔ مطلوب یہ کام ہے کہ انسان ایز اے گروپ کوئی کام کرے، ایز اے امت کوئی کام کرے، گروہ کی صورت میں کام کرے، ٹیم کی صورت میں کام کرے، اور آج میں تنہا کام کرنا مطلوب نہیں ہے۔ سورہ عصر کی ہم نے جو تفسیر بیان کی بہت اختصار کے ساتھ، جلدی سے اس کو آگے لے کے پڑھوں۔ خدا نے متعال عصر کی قسم کھا رہا ہے، جس کے اندر ہم نے تین احتمالات جو مفسرین نے بیان کیے وہ سامنے بیان کیے تھے۔ رسول اللہ کے دور حکومت، امام زمانہ رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دور حکومت، اور خود زمانہ، عمر یا وقت، اور ان تینوں کا رب اس تفسیر کے ساتھ، اس مفہوم کے ساتھ جو ہم نے، جو ہمارا موضوع ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں، یا یوں بولے کہ انسان کا عنوان انسان خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جس کے اندر یہ چار صفات موجود ہو۔ یہ چار صفات جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ ایک گروہ کی بیان کر رہا ہے، یہ ایک شخص کی بیان نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیم ورک نہیں کر رہا، اگر کوئی گروہی صورت میں کام نہیں کر رہا، تو قرآن کی نظر میں اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، وہ وقت کو تلف کر رہا ہے، اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، وہ فلاح نہیں پا سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چار صفات جو بیان کی، پہلی صفت کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح انجام دیا۔ یہاں تک ہماری بات رک گئی تھی۔ پہلی چیز ایمان، جو تمام کاموں کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر ہمارے اعتقادات صحیح نہیں ہوں گے، اگر ہماری بنیاد صحیح نہیں ہوگی، اگر ہماری بیس صحیح نہیں ہوگی، تو ہمارے اعمال بھی صحیح نہیں ہوں گے، ان کے اندر بھی مختلف مسائل آتے جائیں گے، مختلف مشکلات آتی جائیں گی۔ پہلی چیز ایمان، اس ایمان کی بنیاد کے اوپر عمل، اس عمل کے اندر دو بنیادی ترین چیزیں، وہ کیا ہے؟ تواصی بحق و تواصی بصبر، و تواصو بالحق و تواصو بصبر۔ تواصی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ یہ عمل المعروف اور نہی عن المنکر سے زیادہ عام ہے۔ عمل المعروف نہی عن المنکر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان ایک معروف یا ایک منکر کی نسبت، یعنی اگر میرے اوپر یہ چیز واجب ہو رہی ہے، تو میں کسی کو تذکر دوں گا کہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز حرام ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، احکام کی نسبت۔ لیکن یہ ایک طرف ہے، یعنی میں کسی اور کی نسبت یہ کام انجام دے رہا ہوں، یا کوئی میری نسبت یہ کام انجام دے رہا ہے، اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں، یا کسی واجب کو ترک کر رہا ہوں۔ لیکن تواصی کے اندر دو طرفہ رابطہ، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا، صبر کے عنوان سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ تواصی کا معنی ہے۔ یہ مفہوم جو ہے وہ عام ہے، کس چیز سے؟ عمل المعروف اور نہی عن المنکر سے۔ یعنی اس کے اندر عمل المعروف بھی شامل ہے، اس کے اندر نہی عن المنکر بھی شامل ہے، اور اس سے زیادہ دیگر چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ پہلی یہ بات ہو گئی۔ دوسری چیز جو یہاں پہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں، ابھی تک کیا ہو رہا تھا؟ ایمان کی بات کی ہم نے، کہا ایمان کے اندر عمل لازم ہے، یعنی عمل ایمان کا حصہ ہے، لیکن عمل کو الگ سے بیان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک بنیادی کردار ہے۔ بعد میں آگے بڑھ جائیں، تواصی بحق و تواصی، یا تواصو، اگر آیت پڑھیں، و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ بھی عمل ہے، لیکن اس کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمام اعمال کے اندر فلاح پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، خسران سے بچنے کے لیے جو بنیادی ترین چیز ہے، باقی اعمال کی نسبت وہ کیا ہے؟ وہ تواصیب حق اور تواصیب صبر ہے، اگر ایز اے ٹیم ہم اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. یہ ہوتا واسو بالحق و تواصو بالصبر، یہاں پر بھی ہم دیکھیں یعنی تاکید در تاکید در تاکید یہ بار بار آ رہا ہے، اور خسران کی بھی، یعنی اگر ہم آیات کے عربی اعتبار سے دیکھیں ان الانسان لفی خسر، یعنی اگر اس کو اردو میں ترجمہ کیا جائے تو خدا نے متعال چند بار کہہ رہا ہے یقیناً یقیناً یقیناً، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں اس لفظ کے اندر، اس آیت کے اندر موجود ہیں. پھر ادھر بھی آ جائے ایمان کے بعد عمل، جبکہ وہ اس کا حصہ تھا عمل کے اندر، و تواصو بالحق یہ بھی اس کا حصہ تھا، و تواصو بالصبر یہ بھی عمل کا حصہ تھا، لیکن تکرار ہو رہی ہے. پھر و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، خود خدا نے متعال یہ کہہ سکتا ہے و تواصو بالصبر بالحق و بالصبر، یوں یعنی عربی کے لحاظ سے معنی یہی پہنچتا کہ حق اور صبر کی نسبت ایک دوسرے کو مشورہ دو، نصیحت کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو. لیکن یہاں پر بھی و تواصو کو دوبارہ تکرار کیا جا رہا ہے، یہ اس چیز سے ہمیں ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے. بس اگر ہم سعادت ابدی چاہتے ہیں، اگر ہم سعادت ابدی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایز اے ٹیم ورک کریں، ایک با ایمان گروپ تشکیل دیں اپنے لیول کے اوپر، اپنے محلے کے اوپر، محلے کی سطح پر، اپنے مثال کے طور پہ اسکول کی سطح کے اوپر، کوئی بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں جو اصلاحی کام ہو، جو اللہ کی خاطر کام کرنا چاہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو ایک گروپ کی تشکیل دیں، اس گروپ کی بنیاد ایمان پر، دوسرا عمل صالح، تیسری چیز ایک دوسرے کی نسبت تلقین نصیحت، ایک دوسرے کو صبر اور حق کا ساتھ دینے کا مشورہ. اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اب آ جاتے ہیں حق اور صبر کی بات کے اوپر، یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی، اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں. وتواصوا بالحق، حق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو واقعے کے مطابق ہو، ہر وہ چیز جو خداوند متعال کی تعلیمات کے مطابق ہو وہ حق ہے. ہر وہ چیز جو کفر استکبار اللہ کے دشمنوں کے مد مقابل گھڑی ہو وہ حق ہے. ہمارے اعتقادات بھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ تمام احکامات بھی اس کے اندر شامل ہیں جو ہم دوری المسائل اور شرکت کے ذریعے پڑھتے ہیں. حتیٰ ایسی چیزیں جو معاشرے کے اندر اصلاح کا مقدمہ بنتی ہیں، یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اس کا حق کا مفہوم جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. ہر وہ چیز جو خدا نے متعال کی خوشنودی کی خاطر، خدا نے متعال کے احکامات کے مطابق، خدا نے متعال کی مطلوبیت کے مطابق انجام پائے، وہ اس حق کے دائرے کے اندر آ جائے. بس ہمارے اعتقادات، یعنی اب ایک دوسرے کی نسبت حق کی تلقین کرنا، یعنی کیا؟ ایک دوسرے کی توحید کو مضبوط کرنا، ایک دوسرے کے اندر امامت کی نسبت جو اعتقادات ہیں اس کو مضبوط کرنا، عمل کے اندر ایک دوسرے کو مضبوط کرنا. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی سست روی کا شکار ہو رہا ہے، دیکھیں ہم بہت سارے کام ہیں تنہا انسان نہیں کر پاتا، لیکن جیسے ہی ایک ٹیم ہوتی ہے، ایک گروپ ہوتا ہے، تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے کرنا، بہت سارے سخت کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی اجتماعی کام کریں گے، اگر اللہ کے لیے، واقعی اللہ کے لیے اگر کوئی کام کیا جا رہا ہے، تو سختیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. بہت سارے کام اللہ کے نام پہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوتے، تو ان کے مشکلات بھی نہیں آتی اس کے اندر. ہم دیکھیں آئمہ علیہ السلام کی سیرت کے اندر، اگر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آئمہ علیہ السلام خالی جو ہے وہ، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جو ایک مسجد کے مولانا کا جو تصور ہے کہ وہ آتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اس کے بعد گھر چلے آتا ہے، اس کا معاشرے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اس کی کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا، کوئی سسٹم نہیں ہوتا، کسی کو اس سے خوف نہیں ہوتا، وہ اللہ کے دشمنوں کے لیے خطرے کا سبب نہیں ہوتا. اگر ہمارے ذہن میں آئمہ علیہ السلام کا ایسا تصور آ رہا ہے تو یہ تصور غلط ہے. اس کے ہمارے پاس بہت سارے شواہد ہیں، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، ہم زیارات کے اندر یہ گواہی دیتے ہیں، اشہد انکا، تمام آئمہ کی زیارت کے اندر اشہد انکا جاہدت فی اللہ حق جہاد، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ہر امام کے لیے، خالی امام حسین امیر مومنین کے لیے نہیں کہتے، تمام آئمہ کے لیے، اس کا مطلب یہ جہاد کر رہے تھے. ایک اور چیز، تمام کے تمام آئمہ یا تلوار سے قتل کر دیا گیا یا ان کو زہر دیا گیا. کیوں؟ اگر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے دشمنوں کو خطرہ ہو، جس سے بادشاہوں کو خطرہ ہو، بہت سارے، اگر انشاءاللہ ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں اور ایک مطالعے کی، ایک گروہی مطالعے کا سلسلہ ہمارے درمیان شروع ہو جاتا ہے، تو چند ایسی کتابیں ہیں جو اس حوالے سے، چاہے ٹیم ورک کے حوالے سے، کہ ہمیں پتہ ہو کہ آئمہ علیہ السلام ایک سسٹمیٹک کام کر رہے تھے، اس کے حوالے سے، آئمہ کی سیرت کے حوالے سے، وہ ہم ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، بالخصوص رہبر معظم آیت اللہ سید علی خان صاحب حفظہ اللہ کی چند کتابیں جو کچھ اردو میں پبلش ہو گئی ہیں، کچھ ابھی نہیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہو جائے گی. اعتقاد کے حوالے سے بھی، تاریخ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بنیادی ترین چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. بس جب بھی آپ اجتماعی کام کریں گے، ایک دفعہ آپ اکیلے تنہا بیٹھے ہوئے کسی گوشے کے اندر اور وہاں پہ آپ مثال کے طور پہ بہت کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی حق ہوگا، لیکن یہاں پر وتواصوا بالحق کا مفہوم پیدا نہیں ہوگا. یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ معاشرے کے اندر کودیں گے اور کوئی ایسا کام کریں گے جس کے آگے رکاوٹیں موجود ہوں گی. اب یہاں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. تنہا کوئی ایسا کام جس سے نہ کوئی فرق پڑ رہا ہے معاشرے کے اندر، نہ کسی کو نقصان ہو رہا ہے نہ کسی کا فائدہ ہو رہا ہے. ہم نے پہلے بیان کیا عمل صالح کے اندر قرآن نے باقاعدہ نفس کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا ہے، بہت سارے نیک اعمال ہیں لیکن قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ عمل صالح ہے، اس کے اندر ایک کون سا کام ہے وہ کہ جس سے کفار کو نقصان پہنچا. کفار سے مراد غیر مسلمان نہیں ہے. قرآن جب بھی کفار کے ساتھ مقاتلے کا، جنگ کا حکم دے رہا ہے، مبارزے کا حکم دے رہا ہے، تو اس سے مراد غیر مسلمان نہیں ہے. اس سے مراد وہ قوتیں کہ جو اسلام دشمن ہیں، جو اللہ کے دین کے خلاف کر رہی ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہی ہیں. اور ہمارے پاس ابھی کیونکہ موضوع نہیں ہے، ہمارے پاس آیات کے ہی ضمن کے اندر یہ چیز ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند متعال حتیٰ غیر مسلمان کفار کی نسبت بھی مہربان ہے. وہ ہم سے نہیں کہہ رہے کہ ان کو جا کر قتل کرو، بعض دفعہ یہ تفسیر اس طرح کر کے بیان ہوتی ہے. نہیں، جب مراد لی جا رہی ہے، جب بات کی جا رہی ہے کہ کفار سے مقابلہ، استکبار سے مقابلہ، تو وہاں پر وہ سرکردہ افراد ہیں جو ٹیم ورک کر رہے ہیں اسلام کے خلاف. ہم نے ان کے مد مقابل اپنا ایک گروہی کام، اپنا ایک اجتماعی کام لے کر آنا. بس یہاں جو ابھی تک ہمارے سامنے بات ہوئی حق کی بات، اب یہ کل بھی سوال ہوا تھا اس سیشن کے بعد کہ آج حق کون سا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ نہروان یا جنگ صفین کے موقع پر ایک تقریر ہے، ایک خطاب ہے، اور فرماتے ہیں اپنے لشکر والوں سے کہ دیکھو آج تک تم جس سے تمہاری جنگ تھی اس کا کعبہ ایک تھا، قبلہ ایک تھا، تمہاری طرح نماز پڑھتے تھے، تمہاری طرح روتے، تمام چیزیں ظاہری حلیہ ان دونوں گروپس کا ایک تھا. جن سے جنگ رسول اللہ کے دور میں تھی وہ کیا تھا؟ آپ نماز پڑھتے تھے، وہ کافر تھے. آپ کعبے کو مانتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے. آپ قرآن کو مانتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے. آپ نبی کو مانتے تھے، نہیں مانتے. لیکن اب جن سے جنگ ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ ان کا اور تمہارا ظاہری طور پر حلیہ بالکل ایک ہے. یہ جو ہمارے فقہی اختلافات ہیں یہ بہت بعد میں جا کے پختہ ہو، یہ ہم ابتدائی اسلام کے اندر یہ مسائل نہیں تھے. ہوں گے اختلاف، لیکن یہ مسائل گروپنگ کے لیے، مثلا ان کے درمیان ایسے بارڈر نہیں تھے. مثال کے طور پہ کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ مثال کے طور پہ فلاں گروپ کا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے تو فلاں گروپ کا ہے. نہیں، یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں. امیر المومنین کہتے ہیں کہ دیکھو ظاہر میں اب بالکل یہ تمہارے جیسے، اب یہ فتنے کا وقت ہے. اس فتنے کے وقت میں امیر المومنین کہتے ہیں لا یحمل ھذا العلم، کہ اس علم کو جب انسان فتنے میں گھر جائے تو اس علم کو کوئی نہیں اٹھا سکتا. کس علم کو؟ حق کے علم کو. مگر کون؟ الا اہل الصبر والبصر والعلم بمواضع الحق. تین چیزیں امیر المومنین بیان کرتے ہیں جس میں سے دو ہماری ان آیات سے مربوط ہیں، ایک صبر، دوسری بصیرت، اور تیسری حق کے مراکز کو جاننا اور پہچاننا. ہم زیارات میں پڑھتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم، ہم اہل بیت کو مختلف مقامات کے اوپر گواہی دیتے ہیں اور یہ وعدہ دیتے ہیں کہ جس سے آپ کی جنگ اس سے ہماری جنگ، جس سے آپ کی دوستی اس سے ہماری دوستی. یہ پرانے زمانے کی بات ہے اور نہ یہ آئندہ آنے والے زمانے کی بات ہے، یہ ہمارا وظیفہ فعلی ہے، یعنی اس دور کے اندر ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم موجود ہیں، جب ہمارے اوپر تکلیف موجود ہے، جب ہمارے اوپر خداوند متعال نے دین کو، شریعت کو، ان قوانین کو عمل، ان کے اوپر عمل کرنے کو واجب قرار دیا ہے، اس وقت یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو اہل بیت کا دشمن ہیں ہم اس کے دشمن، جو اہل بیت کا دوست ہیں ہم اس کے دوست. اب جب امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں، امیر المومنین بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس فتنے کے دور میں کامیاب ہو سکو تو کیا کرو؟ سب سے پہلے اپنے اندر صبر پیدا کرو، جو انشاءاللہ جس کی گفتگو آئے گی. دوسری چیز بصیرت پیدا کرو، اور تیسری چیز حق کے مراکز کو پہچانو. اس کے لیے تمہارے پاس پہلے حق واضح ہونا چاہیے. حق کیا ہے؟ نظری، اعتقادی طور پر، علمی طور پر تمہارے لیے ثابت ہونا چاہیے حق کیا ہے. اب اس کے مصادیق کو پھر تم پہچانو کہ آج کے دور میں حق کون ہے. ایک طریقہ جو معروف ہے وہ یہ کہ خود دیکھا جائے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ہیں، وہ دشمن اپنا دشمن اس دنیا کے اندر کس کو سمجھتا ہے؟ اگر اور دائمی دشمن ایک مستقل ایک ہوتا ہے آڑتی مثال کے طور پہ وہ کاغذ کا شیر جس طرح ہوتا ہے بنا دیتے ہیں چند دن وہ آ کے شور مچاتا ہے اس کے بعد اس کو وہ ہیرو بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنی اصل کے پلٹ جاتا ہے. ان کی بات نہیں ہو رہی. آج دیکھیں آج تشیعوں تشیعوں کی رہبری تشیعوں کی قیادت آج دنیا کے استقبال کے مد مقابل کھڑی. یہ چیز ہمارے لیے نظری طور پر علمی طور پر اعتقادی طور پر بھی حل ہونا ضروری ہے اور خود سیاسی طور پر بھی ہمارے لیے کرنٹ افیئرس کے عنوان سے بھی ہمارے لیے حل ہونا ضروری ہے. کبھی بھی تاریخ تشیعوں میں اتنا سنہری دور نہیں آیا. آج آپ سپر پاور کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں. آج دنیا کے کوئی ایسا ایشو کوئی بھی اہم ایشو تشیعوں کے کہ اس کی رائے کے بغیر حل نہیں ہوتا. یعنی اس پورے گیم کے اندر آپ ایک بہت بنیادی ترین پلیئر ہیں. یہ تاریخ کے اندر کبھی نہیں ہوا. آج دیکھیں ہفتہ علم کس کے پاس ہے, ہفتہ پرچم کس کے پاس ہے. یہ ہمارے پاس حق کا معیار پہلے سمجھیں اور پھر حق کا ساتھ دیں. جب ٹیم ورک کیا جائے گا اب اس حق کو اپناتے ہوئے اس کا ساتھ دیتے ہوئے تو بالآخر شک و شبہات آتے ہیں, تشویش ایجاد کی جاتی ہیں, مختلف شک ایجاد کیے جاتے ہیں, یہ کیوں ہے یہ کیوں ہے. وہاں پر ایک دوسرے کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کا بھی ایمان متزلزل ہو گیا تو وہ ٹیم سے آپ کی جدا ہو جائے گا. لہٰذا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک اکیلا شخص ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے, کوئی پریکٹیکل معاشرے کے اندر کوئی رول نہیں ہے, وہ اس کے لیے اتنا کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اجتماع میں کام کر رہے ہیں, جب آپ کو ٹیم ورک کر رہے ہیں تو یہاں پہ بہت ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے صبر, کہ جس کی یہاں پر تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو, ایک دوسرے کو صبر کے لیے مشورہ دو. صبر سے مراد ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی آگے ہمیں مار دے تو ہم پٹ لیں. یعنی کہ ایک تصور اس طرح کا صبر کا ایجاد ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پہ ظلم ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے برداشت کرو, کوئی ریئیکشن نہیں تو ایسے ہی ہوگا, ہم تو صابر و شاکر ہیں, جو آئے ہمیں مار کے چلے جائیں ہم تو پٹ لیتے ہیں آرام سے. قرآن کے اندر یہ صبر نہیں ہے, یہ اردو والا صبر ہے. عربی کے اندر صبر استقامت کو کہتے ہیں, ڈٹ جانے کو کہتے ہیں, کہ آپ جو ہے وہ ایمان لرز نہ جائے, مصیبت آئے مشکل آئے. ہمارے پاس روایات ہیں بہت ساری, رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ الصبر ثلاثۃ, صبر تین طرح کے. پہلا کیا ہے؟ صبر عند المصیبہ, جب مصیبت آئے تو صبر. یعنی کیا؟ یعنی مصیبت آئے تو یہ مصیبت تمہارے ایمان کو متلزل نہیں کرتے, آ کے رونا پیٹنا اللہ ہم نے تو اتنا دین کے لیے کیا, ہمارے کیا ہوا, ہمارا یہ ہو گیا, ہمارا یہ ہو گیا. ایمان متلزل نہ ہو, خدا کے اوپر اعتقاد متلزل نہ ہو, اہل بیت کے راستے سے انسان پیچھے نہ ہٹے. یہ ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کی سیرت کے اندر, اہل بیت کے گھر میں ہمیں نظر آتا ہے کربلا صبر کی مثال ہے. یعنی کیا؟ یعنی جو آتا تھا یہ کچھ ریئیکشن نہیں دیتے تھے, نہیں, جتنا ممکن ہوتا تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رد عمل کا اظہار کرتے تھے, ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر اگر وہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو ان کا ایمان متزلزل ہو جائے. حتیٰ ان کے بچوں سے بھی ہمیں شکوہ نظر نہیں آتا کربلا کے اندر. یہ ہے سب استقامت, کہ تمام ان مصیبتوں کے بعد جناب دینا سلام اللہ علیہ ان درباروں کے اوپر جا کر ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں, استقامت دکھاتی ہیں, ایسی تقریریں کرتی ہیں کہ جو ایک عام کسی طاقتور شخص سے تصور نہیں ہے. لیکن وہ بی بی کہ جتنے اتنی مصیبتیں جھیلی, اتنے مسائل جھیلے, وہ آ کر ایسی ایسے بیانات دیتی ہے کہ پورا دربار جو ہوتا ہے وہ لرز جاتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز صبر عند مصیبت. دوسری چیز کیا ہے؟ صبر علی الطاعات, اطاعت کے اندر صبر. یعنی خدا نے متعال کی اطاعت کرنے میں صبر, احکامات کی پابندی کرنے میں صبر. یعنی یہ نہ ہو کہ میں مثال کے طور پر تھک جاؤں, جو میرا وظیفہ ہے میں اسے انجام دے دوں, چاہے وہ میرا انفرادی وظیفہ ہو چاہے وہ میرا اجتماعی وظیفہ. اور تیسری چیز کیا ہے؟ صبر علی المعصیہ, اگر گناہ میرے مقابلے پر آ جاتا ہے, اگر میرا سامنا یعنی ایسی سچویشن سے ہو جاتا ہے کہ اب میں گناہ میں پڑنے کا مجھے شک ہو جاتا ہے یا احتمال ہو جاتا ہے کہ میں گناہ میں پڑ جاؤں گا, اب یہاں پر ڈر جانا ہے, یہاں پر استقامت دکھانی ہے, یہاں پر مقاومت دکھانی ہے, کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ گناہ مجھ سے سردر ہو جائے, بس یہ صبر ہے. لہٰذا اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایت میں کہ الصبر من الایمان, صبر پورے جس ایمان کے اندر نہیں, الا الذین آمنوا, سے یہ تصور رہے ہمارے اندر. صبر ایمان کے اندر کہتا ہے بمنزلت الرأس من الجسد، جس طرح جسم کے اندر سر ہوتا ہے اسی طرح ایمان کے اس پورے سٹرکچر کے اندر صبر کی حیثیت، یعنی بنیادی حیثیت صبر کی. لہذا ہم دیکھیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی خدا تعالیٰ کس چیز سے مدد طلب کرنے کی بات کر رہا ہے؟ نماز سے اور صبر سے. یعنی اتنی ایک اہم چیز ہے صبر، ہم اس کے اندر دیکھیں. پس صبر کے دو طرح کے ہمارے مفہوم ہیں، ایک ہمارے معاشرے کے اندر مفہوم ہے جو منفعلانہ ہے، جو کمزوری کا سبب ہے. جب یہ کمزوری کمزور مفہوم، حتیٰ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی بعض دفعہ اسی طرح کر کے بیان کیا جاتا، بے قص لاچار کچھ نہیں کر سکتے تھے، نعوذ باللہ. یہ توہین ہے اہل بیت کی. اگر اہل بیت کچھ نہیں کر رہے تھے تو کبھی ان کے اوپر یہ ظلم و ستم نہیں ہوتا. بہت سارے تھے جو حدیثیں بیان کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سارے جتنے اچھے اچھے کام ہم سمجھتے ہیں انفرادی زندگی کے اندر وہ سب کرتے تھے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کے تمام آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندانوں میں ڈالا گیا یا نظر بند قرار دیا گیا اور آخر میں ان کو شہید کر دیا گیا. اور ہم گواہی دیتے ہیں، حتیٰ دشمن بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مقابل کھڑے ہوتے ہیں. اگر ہم سیرت کو پڑھیں، اگر ہم روایات کو پڑھیں، تو ہمارے سامنے اس دور کے جو مختلف جابر و فاسد حکمران ہیں، جو بادشاہ ہیں، وہ آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے امیر المومنین کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام حسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، باقی آئمہ کی نسبت، کہ جن کا ہمارے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے، ان کی نسبت اپنے آپ کے لیے ایک بہت بنیادی خطرہ ان کو سمجھتے ہیں. لہذا شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو دو مرتبہ گرفتار کیا جاتا ہے، مدینہ سے شام بلایا جاتا ہے. ہمارے بیان نہیں ہوتے، کربلا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعد میں کربلا کے بعد امام کی امامت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت مدینہ سے گرفتار کر کے شام بلایا جاتا ہے، مکالمے موجود ہیں بیانات اور داستانوں کی صورت میں، آدھا آدھا کر کے بعد دفعہ بیان بھی ہوتا. بس ایک یہ صبر ہے، ایک صبر وہ ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے، ایک وہ ہے جو ہمارے بیان ہوتا ہے جو سیرت میں نہیں ہے لیکن بیان ہوتا ہے، ایک وہ ہے جو سیرت میں نظر آتا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام حق کے اوپر. جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے تو آپ کوئی چیز آ جائے آپ نے اس حق سے پیچھے نہیں ہٹنا. بس دونوں چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں. انفرادی زندگی کے اندر بھی جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ تقویٰ دونوں حیثیت کے اندر، چاہے وہ انفرادی حیثیت میں چاہے وہ اجتماعی حیثیت میں، دونوں چیزوں میں ضروری ہے. یہ مرحلے ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں. لہٰذا ہم اور بھی ہمارے پاس اس طرح کی روایات ہیں، ایک دفعہ درود بھیجیں ہمارے محمد والے محمد. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ کہ انسان اطاعت پروردگار کرے، جو اس کا وظیفہ ہے وہ ادا کرے. یہ انفرادی صورت میں یہ بالکل ایسے ہی ہے. رہبر نے ایک جو کئی دفعہ اس کتاب کو میں نے تکرار کیا تھا، ریک الدیش اسلامی، اس کے اندر جو ایمان کی بحث ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس کی بالکل پہلی تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کیا، اور مثال کے ساتھ کہ اس کو ہم آج کے دور سے، اگر ہم جیسے مثال کے طور پہ ابھی کرونا آیا، جب یہ آیا تو بعض والنٹیئر ایسے تیار ہوئے کہ جنہوں نے مریضوں کو مثال کے طور پہ ایمبولینس میں ڈالنا تھا، ہاسپٹل لے کے جانا تھا، وہاں سے کام کرنا تھا، جو بھی، بالآخر ان کا ایک اس طرح کا رابطہ مریضوں کے ساتھ بنا. آیا وہ ایسے ہی بغیر منہ اٹھائے مثال کے طور پہ گھر سے نکلتے نارمل حالت کے اندر، اور جا کے جو ہے وہ جو کرونا اس وبا کے اندر شکار ہوا ہوا ہے اس کو مثال کے طور پہ اس کی مدد کرنا شروع کر دیتے، اس کو بچانے کی کوشش کرتے؟ نہیں، ان کے لیے ایک کٹ تیار کی گئی تاکہ سب سے پہلے وہ محفوظ رہیں. جب وہ محفوظ رہیں گے تو اب وہ دوسروں کو بچانے کی صلاحیت رکھ سکتے ہیں. تقویٰ یہ ہے. تقویٰ بیسکلی کیا ہے؟ ایک زرہ ہے، ایک شیلڈ ہے، ایک کٹ ہے جو انسان پہنتا ہے. اگر وہ خود پہنا نہیں ہوگا اور وہ کود جائے، مثال کے طور پہ بلیٹ پروف جیکٹ جو ہے وہ پہنی بھی نہیں ہے، جہاں فائرنگ ہو رہی ہے وہاں دوسروں کو بچانے پہنچ گئے، بھائی وہ تو مرے گا، آپ بھی مرو. لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو انسان محفوظ کرے. جب یہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ اجتماعی تقویٰ الگ چیز ہے، انفرادی تقویٰ الگ چیز ہے. نہیں، تقویٰ اجتماعی ہے. ہمارے یہاں کوئی بھی ہم عمل، یہ جو فروع دین ہمارے یہاں بیان ہوتا ہے انسان کے اندر شروع کرے، جو مشہور یاد کرائے جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، صوم، جہاد، عمل معلوم، ان پر تولا تبرا، ان میں سے کون سی چیزیں جو انفرادی ہیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میرے اکیلے والی. نہ حتیٰ نماز و روزہ، نماز و روزہ کے اگر احکامات پڑھیں تو اس کا ایک اچھا خاصا رابطہ اجتماع کے ساتھ، حتیٰ خود یہ جماعت نماز جماعت. نماز شک کی اگر بات آتی ہے, نماز شک کے اندر ہمیں چار ہی گلیوں اکیلے بالکل تنہائی کے اندر میں نے اور اپنے پروردگار کے ساتھ میں نے رات نیاز کرنا ہے, اس کے اندر مجھے حکم دیا گیا کہ 40 مومنین کا نام لے کر ان کے استغفار کرو, ان کے لیے دعا کرو. کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان اکیلے دوڑ پڑے گا اور کامیاب ہو جائے گا اسلام کے اندر, کہیں بھی یہ بات نہیں. بس تقویٰ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مضبوط کرے, منظم کرے, اپنے آپ کو محفوظ کرے, اور اس کے بعد اب معاشرے کو نجات عطا کرنے کے لیے والد میدان. ایک اور مشہور روایت جو ہمارے یہاں یعنی اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200, وہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, وہی اوپر بات کی الذین آمنوا سورہ عصر کے اندر جو بات ہوئی تھی وہی پہلی صفت یہاں پر ان سے, اب جو ایمان لے آئے تو ان سے مخاطب ہے خدا نے متعال, کیا کہہ رہا ہے, پہلی چیز کیا, اصبروا, اپنی انفرادی زندگی کے اندر صبر اختیار کرو. دوسری چیز کیا ہے, وصابروا, یہاں پہ پھر وہی ٹیم ورک کی بات آ جاتی ہے, وہی متواصو بے صبر کا دوسرا ایک طرح سے بیان کرنے کا ہے, دوسرا جو لفظ ہے وہ کیا ہے, صابروا, ایک دوسرے کو صبر کی ترغیب کرو, ایک دوسرے کو صبر کے ذریعے مدد کرو. ورابطوا, ایک صبر کا مرحلہ کہاں پڑتا, صبر کا مرحلہ استقامت, ڈٹ جانا, مشکلات, مصیبت, اتعال, ان تمام چیزوں کے اندر صبر کا مرحلہ آ رہا. رابطوا اس سے وسیع مفہوم ہے, صابروا یعنی مصابرہ اور مرابطہ. مصابرہ کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی نسبت صبر کی ترغیب کرے, ایک دوسرے کو مشورہ دے صبر کا, ایک دوسرے کی مدد کرے استقامت کے اندر, لیکن یہاں استقامت ہے, ڈٹ جانا ہے. مرابطہ کیا ہے, ایک عمومی رابطہ, آپس میں رابطہ. ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ آیا تم لوگ آپس میں بیٹھتے ہو یا نہیں بیٹھتے, بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ مثلا بیٹھتے ہو ہماری احادیث کو پڑھتے ہو یا ہمارے امر کو زندہ کرتے ہو, بعض کے اندر مطلقاً آیا تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہو نہیں کرتے, آیا آپس میں ساتھ بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے. راوی کہتا ہے کہ جی مولا مثال کے طور پہ اتنے عرصے بعد جو شیعہ ہیں آپ کے وہ ساتھ بیٹھتے ہیں مثال کے طور پہ, تو امام بہت اس سے خوش ہوتے ہیں, یعنی ترغیب کرتے ہیں اس چیز کو, حتیٰ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہی ٹیم ورک کے لیے, حتیٰ لیکن ریگولر بنیاد, اگر ہم کوئی ہدف لے کر آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر میں جب تشکیلاتی اور ٹیم ورک کی بات آئے گی تو اس کو بیان کروں گا, لیکن ریگولر بنیادوں پہ ایک رابطہ آپس میں اگر مومنین کے درمیان ہو جائے تو یہ بہت سارے اس کے جو اثرات ہیں مثبت وہ ہمیں نظر آنے لگے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ, اور کیا کریں, تقوی الہی اختیار کریں. یہ تقوی یہاں پر کب بات کی جا رہی ہے, جب تم اجتماعی امور کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جب انسان کا مختلف لوگوں سے رابطہ بڑھتا ہے تو اب یہاں پر اگر خود وہ محفوظ نہ ہو, یعنی وہ زرہ نہ پہنا ہو, کٹ نہ پہنا ہوا ہو, تو یہ بہہ جائے گا اس کے ساتھ. اگر یہ انفرادی اور اجتماعی تقوی اس کے اندر موجود نہ ہو تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا, یہ صبر و استقامت نہیں دکھا سکے گا. پر اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ متقی ہو, یہ پرہیزگار ہو, یہ نہ ہو کہ چار بندے آئے اس کو مشورہ نہیں اپنے اصول سے کمپرومائز کر جائے. نہیں, آئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے سامنے, یعنی امیر المومنین, ایک دفعہ ہے کہ اس طرح پہلے بھی کل سوال جواب کے سیشن میں بیان ہوا تھا, ایک دفعہ عوام کے ریئیکشن کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیں ہمارے مقبولیت اور یہ تمام چیزیں, عوام کا کردار ہے بہت بنیادی حیثیت کا حامل ہے اجتماع کے اندر, لیکن جب بات نظریات کی جائے گی تو وہاں پر اہل بیت نے کہیں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. امیر المومنین کی خلافت کے وقت آپ دیکھ لیں, یعنی خلیفہ ثانی اس کا جب وہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو یہ شورہ تشکیل پاتی ہے, شورہ میں عبد الرحمٰن ابن عوف امیر المومنین سے کہتا ہے کہ اگر آپ شیخین کی سیرت پر عمل کریں تو میں آپ کو, یعنی میرا ووٹ آپ کے لیے آ جائے. امیر المومنین کہتا ہے نہیں, میرے لیے اللہ کی کتاب, رسول اللہ کی سنت اور میری اپنی رائے, یہ تین چیزیں میرے لیے حجت ہیں, شیخین کی سیرت میرے لیے حجت نہیں. وہ جاتا ہے خلیفہ ثالث کے پاس, یعنی اس ٹیم کے اندر ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ یہ قبول کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کرتے ہیں. یہ دوبارہ آتا ہے امیر المومنین کے بعد کی, دو تین دفعہ تکرار ہوتا ہے, امیر المومنین کمپرومائز نہیں کرتے, امیر المومنین دھوکے کے ذریعے, امیر المومنین ایک فریب کے ذریعے حکومت کو حاصل نہیں کرتے. عملی میدان کے اندر بعض دفعہ کمپرومائز کر لیا جائے کیونکہ بالآخر عوام اس مسئلے میں ساتھ نہیں ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس چیز کو حق قرار دے دیں گے. اپنا جو بیان ہی ہے اس کو صحیح طور پر واضح کر کے بیان کریں گے کہ دیکھو اسلام کی نگاہ میں مطلوب چیز یہ ہے. ہاں اگر آپ نہیں چاہ رہے, آپ نہیں ہونے دے رہے تو کوئی چارہ نہیں بچتا معاشرے کے اندر کوئی چیز امپلیمنٹ کرنے کے لیے آسان نہیں. بس جب تسبیرو وسابیرو کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر ایک پورا بیانیہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ ایک تشکیل پا رہا ہے, یعنی پورا کا پوری ٹیم پورا معاشرہ جو ہے وہ ایک صبر اس کے اوپر حاکم ہے, استقامت اس کے اوپر حاکم ہے, اس کے اوپر غالب ہے. اور اسی کو ہم چاہے وہ انفرادی زندگی کے اندر دیکھیں اجتماعی زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. بس یہ رابطہ, یہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا, جب بھی ہم اجتماعی کاموں کے اندر آئیں گے اس کی شدت کا یعنی اس کی ضرورت کا جو احساس ہے وہ ہمیں اور زیادہ ہونے لگے. ایک دوسرے کی نسبت سپورٹ کرنا, ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی تلقین کرنا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو اجتماعی کام کرتے ہیں جو مختلف افراد سے رابطے میں ہوتے ہیں ان کے اندر حوصلہ ان افراد کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جن کا کوئی معاشرے کے اندر کردار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے کئی مرتبہ مختلف مقامات کے اوپر مثال کے طور پر لوگوں کی گالیاں سن لیتے ہیں, یعنی ان سے عادت ہو جاتی ہے انہیں, یعنی وہ گھبراتے نہیں ہیں, وہ پریشان نہیں ہوتے یار یہ آ کے میری مخالفت کر رہا ہے, یہ آ کے الگ بات کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اس چیز کی عادت ہو چکی ہوتی ہے. لیکن کب تک؟ جب تک ایک ٹیم ان کی پشت پناہی اور ہمراہی کر رہی ہے. اگر یہ ٹیم نہیں ہے, اگر مومنین کے درمیان ولایت نہیں ہے, اگر ان کا رابطہ آپس میں کبھی نہیں ہے تو کبھی بھی صبر اور حق اگر ساتھ اس کی ترقی نہیں کی جا رہی تو کبھی بھی انسان فلاح اور ٹیم ورک اس کے ساتھ انجام نہیں دے سکتا. لہٰذا یہ تقویٰ بیان کیا گیا اس برو و صابر و رابطو. چوتھی چیز کیا؟ وتقوا اللہ. اور کیا کرو؟ تقویٰ الہی اختیار کرو. یہ تقویٰ کیا کرتا ہے؟ یہ تقویٰ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا, یا دوسری آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, ہم تمہارے لیے راستے نکال دیں گے. شرط کیا ہے؟ کہ تم تقوی اختیار کرو. اگر تم متقی ہو ہم راستے نکالیں گے, اگر تم متقی ہو تو ہم تمہارے لیے حق اور باطل کو واضح کر دیں گے. اجتماعی امور کے اندر بہت سخت ہے یہ کام. ظاہر سی بات ہے جتنا انسان بڑا ہوتا جاتا ہے دس افراد اس کو مشورہ دینے والے ملتے رہتے ہیں, حق اس کے سامنے مشوش ہوتا جاتا ہے. اگر وہ متقی نہیں ہوگا تو کبھی بھی صحیح راستے کی جانب آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر وہ متقی نہیں ہوگا تو اس کے پاس فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز دینے کا پیمانہ نہیں ہوگا. لہٰذا یہ بہت زیادہ ایک ضروری اور جسے کہتے ہیں بنیادی ترین چیز ہے اسلام کے اندر. انشاءاللہ کل کوشش ہوگی کہ اسی بحث کو اور مختلف آیات کے ذمن جو قرآن گروہ کی بات کر رہا ہے, ٹیم ورک کے اوپر بات کر رہا ہے, خود ہمیں اندازہ ہو کہ اسلام کے جو اسٹرکچر ہے وہ انفرادیت کے اوپر بیس نہیں کرتا. روحانیت اسلام کے اندر نہیں ہے جس طرح باقی بعض مذاہب کے اندر موجود ہے. اسلام کے اندر جتنی ذمہ داریاں دی گئی ہیں اگر وہ کسی سطح کے اوپر انفرادی بھی ہیں تو در حقیقت وہ مقدمہ ہے اجتماع میں وارد ہونے کا, اور جو اجتماع میں وارد ہوتا ہے وہ در حقیقت مجاہد ہوتا ہے, جس کے بارے میں خدا نے مقال فرما رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائلین, کے جو بیٹھے ہوئے ہیں گوشہ کنار کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, خدا نے مقال نے مجاہدین کو جو میدان میں وارد ہے جو کودے ہوئے ہیں پبلک کے مسائل کے لیے, جو اجتماع کے لیے کام کر رہے ہیں, جو ٹیم ورک کر رہے ہیں, جو دشمن سے مبارزہ کر رہے ہیں, خدا کے متعال نے ان کو اجر عظیم یعنی فضیلت بہت زیادہ فضیلت عطا کی ہے ان کے اوپر جو گوشہ نشینی کی زندگی گزار کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ تبدیل ہیں لیکن در حقیقت اسلام کی روح سے واقف نہیں ہے. خدا وند متعال سے دعا ہے کہ خدا وند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو اس ماہ مبارک سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک میں قرآن کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس کے اندر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين, ومحمد وآل محمد صلوات.